دریافت فرمایا کہ زید ایک سرکاری ملازم تھے جو دوران ملازمت وفات پا گئے. مرحوم کے پسماندگان میں درج ذیل ورثا شامل ہیں. والد ان کے زندہ ہیں، والدہ زندہ ہیں، بیوہ، دو بیٹے اور دو بیٹیاں. شریعت کی روح سے مرحوم زید کے ترکے سے والد، والدہ، بیوہ، بیٹے اور بیٹیوں کا کیا حصہ ہوگا؟ کیا تمام ورثا برابر کے حصے دار ہوں گے؟ یہ سوال افتخار صاحب نے دریافت فرمایا ہے. افتخار صاحب، آپ جانتے ہی ہیں کہ سب سے پہلے مرحوم کے حصے میں سے ان کی جتنی بھی جائیداد، یہ جو چیزیں بھی ہیں، کپڑے، برتن وغیرہ وغیرہ، جو چیزیں ان کے بعد باقی رہ گئی ہیں، وہ سب ان کا ترکہ ہے. اور اسی طرح جو کسی شخص یا ادارے کے ذمے واجب الادا ہو اور ابھی نہ ملا ہو، جیسے پینشن ہوتی ہے، یہ بعض جگہوں پہ وفات کے بعد ادارہ پیسے دیتا ہے، یہ سب ان کے ترکے میں شامل ہوگا. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں سے کفن دفن کے اخراجات نکالے جائیں گے. اگر کفن دفن کے اخراجات کوئی اور دے دے تو یہ بھی ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کوئی قرضہ ہو وہ ادا کیا جائے گا. تیسرے نمبر پہ قرضہ ادا کرنے کے بعد جس قرضے میں بیوی کا حق مہر بھی شامل ہے، بیوی خوشی سے معاف کر دے اس کی مرضی، اپنا حق مہر وصول کر لے اس کی مرضی، زندگی ہی میں طے کر گئے ہوں کچھ نہ کچھ ان کی مرضی، اس کے بعد اس کو دیکھا جائے گا کہ انہوں نے کوئی جائز وصیت کی ہے یا نہیں. وہ وصیت اگر 1/3 1/3 میں پوری ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتی تو 1/3 کے اندر اندر ان کی وصیت کو پورا کیا جائے. اب جو رہ جائے گا اس کے بعد تو باقی حصہ ان کا رہ جاتا ہے، اس کے کل 144 144 حصے بنیں گے برابر کے. جو بیوہ ہے ان کو 18 حصے دیے جائیں گے، والدہ کو 24 حصے والد کے، 24 والدہ کے، تو بیوہ کے 18 ہو گئے اور 24 48 حصے ان کے ماں باپ کے ہو گئے، اور ہر بیٹے کو 26 حصے ملیں گے. اور وہی اصول کے مطابق لڑکے کو 26 تو لڑکی کو 13 حصے ملیں گے. آسانی کے لیے اس کے فیصد کتنا بنے گا وہ بھی ہم نے تحریر کر دیا ہے کہ بیوہ ہے، والد ہیں، والدہ ہیں، تو سمن، سدس اور سدس، 3, 4 اور 4، اور یہ بیٹا اور بیٹی ان کے عصبہ میں سے آتے ہیں، یہ خالص علمی بحث ہے. تو 18 حصے جس بیوہ کے بنیں گے ان کو 12.500 یہ فیصد دیا جائے گا، اور چھٹا حصہ اس رقم کا 16.667 اور 16.667 ان 6 اور 6 اور 7 ان کے والد کو، ان کے والدہ کو. بیٹا آ گیا تو 18.056 اور بیٹا دوسرا 18.056، بیٹی 9.028 اور دوسری بیٹی 9.028، اس کے حساب سے ان کی ساری جائیداد اور وراثت تقسیم کی جائے گی. افتخار صاحب، یہ فتویٰ تحریری طور پہ بھی ہم یہاں پہ آفتاب صاحب کو دے رہے ہیں، اگر آپ کو چاہیے ہو تو ان سے دریافت کر لیجئے گا، ان سے لے لیجئے گا. اس دور میں اللہ کا خالص اور اطاعت گزار بندہ بننے کے لیے ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، اور کم سے کم کون سے اعمال ہونے چاہیے؟ بھیا، سب سے پہلی بات، ایک اچھے اخلاق کا انسان. بس کسی انسان کو بھی ٹیسٹ کرنا ہونا تو اسے غصہ دلاؤ. غصے میں وہ کیا حرکت کرتا ہے؟ بس وہی انسان ہے اصل میں. اگر اس کے اندر درندہ چھپا ہوا ہے نا تو درندہ اس کی شکل میں پھر انسان کی آ جائے گا. تو سب سے پہلے کسی کا ٹیسٹ وہ ہوتا ہے غصے میں, درندگی میں, کہ درندہ کتنا ہے. تو سب سے اول چیز اسلام میں بھی اور دنیا میں بھی اچھے اخلاق کا انسان بننا ہے. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ سب چیزیں اس کے بعد ہیں. اور اگر اس نے لوگوں کا حصہ مارا, اگر اس نے لوگوں پہ ظلم کیا, زیادتی کی, مظلوموں پہ اپنا غصہ نافذ کیا, گالی دی, اس قسم کی چیزیں کی, تو اس کی نیکیاں کٹ جائیں گی اور گناہ برباد کر دیں گے اسے. اس کے بعد جو بھی اللہ کی توفیق سے نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ وغیرہ یہ کام کرے. اور جہاں تک ہو سکے ہمارے اس دور میں دو چیزوں سے ضرور بچے, ایک جاہلوں کی قیادت سے اپنے آپ کو دور رکھے. قیادت اہل علم کا منصب ہے, قائد بننا. اور قیادت کے لیے دو چیزیں تو لازم ہیں, فرض ہیں. جس طرح وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی, اسی طرح دو چیزوں کے بغیر قیادت منعقد ہی نہیں ہوتی. زیادہ زیادہ ڈھائی کر لو چلو. ایک چیز کے قائد ہمیشہ وہ انسان بنتا ہے جس میں مال کی محبت نہ ہو. جس شخص میں مال کی محبت ہے نا وہ قیادت نہیں بن سکتی. ضرورت کے لیے مال چاہے, ضرورت پہ مال کو خرچ کرے, ضرورت کے لیے قرضہ لے, ضرورت کے لیے ہزار چیزیں. لیکن جس کو کہتے ہیں نا مال کی محبت دل میں سما جائے, یہ شخص قائد بننے کے قابل نہیں ہوتا. ایک بات. اور دوسری چیز جو قیادت کے لیے ضروری ہے کہ اس میں سرے سے یہ خواہش ہی مٹ جائے کہ میں بڑا آدمی بنوں. بڑائی آدمی بننے میں ہے, بڑا آدمی بننے میں نہیں ہوتی. اس لیے ہمیشہ جو لوگ اپنے آپ کو مال کی محبت سے پاک کر لیتے ہیں اور اس عہدے کی محبت سے پاک کر لیتے ہیں وہ قیادت ہوتی ہے. اور تیسری آدھی پوری چیز یہ بھی لگا لو کہ وہ انسان غصے میں اپنے آپ کو کنٹرول کر سکے. جب کسی انسان میں اللہ کی عبادت سے پہلے یہ تین چیزیں جمع ہو جائیں نا وہ انسان مسلمان ہوتا ہے. تو کبھی بھی اس کی عادت میں بلکہ دو چیزیں کر لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے عرض کیا کہ مال کی محبت, اور دوسرے علم ہونا ضروری. اس ترتیب کو آپ سمجھو. ایک مال کی محبت نہ رہے, دوسرا علم چاہیے, فرض ہے. علم کے بغیر کوئی قیادت منعقد نہیں ہوتی. آرمی چیف ہے نا, کون اس کو قائد مانے اگر اسے یہ بھی نہ پتا ہو کہ دشمنوں سے لڑنے کی ٹیکنیک کیا ہوتی, کون اسے بڑا مانے گا؟ وہ آخر وار کورس کرتا ہے, کچھ ترکیبیں ہوتی ہیں, پھر اس کی قیادت آتی ہے, پھر عملاً وہ قیادت کے معیار پہ پورا اترتا ہے, تب لوگ جا کے مانتے ہیں, ورنہ کون مانتا ہے؟ مولوی صاحب ہیں, امامت کراتے ہیں, نماز پڑھاتے ہیں, اور مسائل کا ہی نہ بتاؤ تو کون امام مانے اور کون رکھے. ایک آدمی انجینئر کہلاتا ہے, اسے پتہ ہی نہ ہو کہ اینٹ اور سیمنٹ اور کتنے ڈائریکشن کا اور کتنے گز کا پلاٹ ہوتا ہے, اور یہ چیزیں بنیادی علم ہی نہیں ہے. اچھے مسلمان کے لیے اپنے فیلڈ کا علم, چاہے وہ گارا ہی لگاتا ہو, علم. اور علم کے بعد مال کی محبت سے پاکیزگی, بس. اور تیسرا پھر عہدہ جو ہے نا اس کی طلب نہ ہو, اسے آج فون کر لو چلو. لیکن ہمیشہ اچھے مسلمان میں علم ہوتا ہے جو ضروری ہوتا ہے اپنے فیلڈ کا. اور اس کے بعد دوسری چیز ہوتی ہے اس کی قیادت میں مال کی محبت نہ ہو. تو نتیجہ یہ کہ ایک عرب کا بھی کوئی فراڈ کر لے وہ کہتا ہے میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کو رد کر. اور تیسرے غصہ. کوئی گالی بھی دے تو دیکھنا چاہیے کہ اس کا کیا رد عمل. اور وہ اعمال جو اللہ نے فرض کیے ہیں بس. تو ایک تو کبھی بھی غیر عالم کی قیادت میں نہ چلے. اور ہمارے اس دور میں پتہ نہیں آگے کیا ہو, لیکن ہمارے اس دور میں جس حد تک ہو سکے ان سیاسی قائدین سے اجتناب کرنا چاہیے, اس سیاست سے بچنا چاہیے. اچھا مسلمان جان چھڑائے, کیونکہ ووٹ, انتخابات, سیاسی قیادتیں, خود علماء کی مذہبی سیاسی قیادتیں اس قدر کرپٹ ہو گئی ہیں کہ کل تک جو شخص کافر, مرزائی, یہودیوں کا ایجنٹ تھا, آج گلے لگا کے مل رہے ہیں کہ اس جیسا مومن تو کوئی ہے ہی نہیں. یہ کیا مذہب ہے؟ یہ کیا دین ہے؟ کل تک جو اس قابل تھا کہ پھانسی چڑھا دیا جائے, آج اس کو رہا کرو, یہ کرو, وہ کرو. اے حضرت, اللہ کو جواب دینا ہے یا نہیں؟ نہیں جی, یہ تو سیاست میں بھی جھوٹ بولنا پھر جائز ہو جاتا ہے, ولیعوذ باللہ. اس لیے مومن اچھا آدمی وہ ہے جن جمیلوں سے اپنے آپ کو بچائے, تاریکی دور گھروں میں کہیں رہے اور اور, اور, اور اللہ کی عبادت کرتا رہے اور رخصت ہو جائے. حضرت خواجہ مختار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ عبدالاحد صاحب 580 ہجری کے قریب اللہ کے نیک بندہ اوش میں پیدا ہوئے. اوش ہم وہاں گئے تھے, بابر کا جو شہر ہے نا فرغانہ, اس کے قریب ہے اوش ایک گاؤں. حضرت خواجہ مختار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پیدا ہوئے تھے, اور انہوں نے اپنا بچپن وہاں کے اہل علم میں گزارا. والد کے انتقال ہو گیا تھا تو والدہ نے اپنے اس بچے کو پڑھایا. پھر اس کے بعد وہ بڑے لمبے حالات ہیں ان کے, کیا کریں, کتنا وقت ہو تو ان کے حالات بیان کریں. پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو والدہ نے بغداد بھیج دیا تھا. وہاں اس وقت کے بڑے بڑے مشائخ سے وہ ملے, اور وہاں اس وقت کے بڑے بڑے مشائخ سے انہوں نے تعلیم اور تربیت حاصل کی. اللہ کو منظور تھا کہ وہ بیعت ہوتے. اس زمانے میں علماء ایسے ہی نہیں ہوتے تھے, وہ باقاعدہ بیعت بھی ہوتے تھے. تو انہوں نے بیعت کی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ, اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ چشتیہ کے اسباق جب سب طے کرا دیے اور یہ جانچ لیا کہ میرے اس مرید میں مال کی محبت, عہدے کی محبت, بادشاہت اور پیسے کی طلب کچھ نہیں رہی, تو انہیں حکم فرمایا کہ دہلی جا کے بیٹھو اور خلق خدا کو اللہ کی طرف بلاؤ اور اللہ سے ملاؤ. دہلی میں نیا نیا اسلام کا جھنڈا شمس الدین التمش جو تھے وہ گاڑ رہے تھے, اور صدیوں تک قائم رہنے والی حکومت یہ حضرات اس وقت بنا رہے تھے. اللہ ہی کے علم میں تھا کہ کتنی سو سال اور کتنی صدیاں اللہ اس کاوش کو قبول فرمائے گا, برکت دے گا, اور لاکھوں اور کروڑوں مسلمان اس کاوش سے پیدا ہوں گے. حضرت مختار الدین رحمۃ اللہ علیہ دہلی آئے, اور کلوکھری ایک جگہ تھی, وہاں پر انہوں نے ایک چھوٹی سی مسجد میں اللہ اللہ کرنے لگے, اور شمس الدین التمش بادشاہ, اسے پتا چلا کہ ایک درویش آیا ہے, تو وہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ہفتے میں بادشاہ سلامت دو بار آتا تھا, لیکن کبھی اس سے ہاتھ نہیں ملایا, کبھی اس سے کوئی بات نہیں کی. بس جو بات ہوتی تھی کرتے تھے, لوگوں کی تربیت, اٹھ کے چل دیتے تھے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں تھی. دلی میں اسلامی حکومت قائم ہوئی, اور شمس الدین التمش نے حکمران بنایا. اس وقت حکمران تو وہ خود تھے, انہوں نے شیخ الاسلام بنایا نجم الدین کبریٰ کو. نجم الدین کبریٰ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ دونوں ہم سبق تھے. حضرت خواجہ ایک مرتبہ ملنے کے لیے اپنے خلیفہ سے دلی تشریف لائے, تو حضرت نے بہت اہتمام سے پیر و مرشد کو رکھا. تو حضرت تشریف لے گئے نجم الدین کبریٰ سے ملنے تو اس نے کہا کہ کیا تم نے اپنا خلیفہ بھیجا ہے مختار الدین؟ بادشاہ وقت ہمیں پوچھتا نہیں اور ہفتے میں دو بار اس تمہارے درویش کے پاس جاتا ہے اور خلق خدا ہمارے دروازے پہ آتی نہیں اور اس کے یہاں بھیڑ خالی نہیں ہوتی، بھیڑ سے دروازہ خالی نہیں ہوتا۔ تو حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ نے فرمایا، شیخ الاسلام ہمارا مسلک یہ ہے کہ ہم سے دنیا میں کسی کا دل نہ دکھے، کجا یہ کہ آپ اتنے صاحب علم اور اسلامی حکومت کے شیخ الاسلام اور آپ کو رنجش اور شکایت پیدا ہو۔ تشریف لے گئے اور فرمایا کہ بختیار لوگ تیرے مقام کو پہچانے نہیں اور شیخ الاسلام ناراض ہیں، اور ہمارا مسلک یہ ہے کہ جس درویش جو درویش لوگوں کا دل دکھائے درویشی اس میں نہیں ہوتی، کچھ آئیے کہ شیخ الاسلام کا دل دکھے۔ اور یہ بادشاہ دو مرتبہ ہفتے میں تمہارے پاس جو آتا ہے تو ہمارا مسلک چشتیوں کا یہ ہے کہ جس کا نام بادشاہ کی عطیے اور بادشاہ کی اس فہرست میں چلا جائے جہاں سے لوگوں کو وظیفے ملتے ہیں، اس درویش کا نام اللہ کے رجسٹر سے کٹ جاتا ہے۔ چلو ہمارے ساتھ اجمیر میں، اور تم اس مقام کے آدمی ہو کہ حق یہ ہے کہ تم بیٹھو اور میں تمہاری خدمت کے لیے کھڑا رہوں۔ انہوں نے عرض کیا، حضرت میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ آپ بیٹھیں اور میں منہ دکھا سکوں۔ کچھ آئیے کہ آپ فرماتے ہیں چیزیں سمیٹی اور چل پڑے۔ یہ ابھی چیزیں سمیٹ رہے تھے، سب کچھ شمس الدین تک کی اطلاع پہنچی اور ننگے سر اور پاؤں بھاگا اپنے محل سے اور دیکھا ایک ہجوم جا رہا ہے، ہجوم کو چیرتا ہوا پہنچا اور سے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ حضرت دارالخلافہ برباد کرتے ہیں۔ کہا نہیں، کہا حضرت یہ چلے گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو حضرت چپ ہو گئے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ، اور پھر فرمایا بختیار بابا ام ہمچنین مشہور شدی، بابا اتنی خلق خدا کو اپنا دیوانہ بنا لیا ہے، ایک دل کو رکھنا اور لوگوں کو توڑ دینا یہ بھی مناسب نہیں، اچھا یہی رہو ہم دعا مانگے۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ وہیں رہے، کم عمر پائی، 50-51 سال کے ہوں گے، 633-632 کے قریب حضرت رحمۃ اللہ کے انتقال ہو گیا۔ وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو سما ہو رہا تھا، ایسے ہی درمیان میں کہوں کہ جس سما کو لوگ اتنا حرام اور ناجائز کہتے ہیں نا، یہ اتنا بھی حرام اور ناجائز نہیں ہے، سمجھے؟ ان فتووں میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، اس کی زد بہت دور تک جا کر پڑتی ہے۔ تو سما ہو رہا تھا اور وہ پڑھ رہا تھا ایک شعر، اور اس نے شعر پڑھا کہ درزماں ہر جان، کیا پڑھا، کشتگان خنجر تسلیم را، جنہوں نے اپنی جان اپنا جسم اپنی ذات اللہ کے حوالے کر دی ہوتی ہے اور جو گزر جائے بس اس پہ اللہ سے راضی اور خوش رہتے ہیں، ہر زمانے غیب جانے دیگر است، ہر زمانے میں اللہ ان کو نئی روح دے دیتا ہے، کشتگان خنجر تسلیم را، ہر زمان غیب جانے دیگر است، ہر زمانے میں انہیں ایک نئی روح ملتی ہے۔ اس پہ وہ اس دنیا کے معاملات تو کیا، ہوش و حواس ایک طرح کے معطل ہو گئے، نماز کے وقت نماز پڑھتے تھے پھر فرماتے تھے اسے شعر پڑھو، وہ جو تسلیم اور رضا کا مقام تھا نا، جس سے بڑھ کے کسی صوفی کے لیے کوئی مقام نہیں ہے، رضی اللہ عنہم، خدا اس سے راضی ہو جائے، اور اسی حالت میں وصال ہوا۔ اور گزر رہے تھے ایک اور جگہ سے، بہت دیر ٹھہرے رہے تو کسی نے کہا حضرت اس جگہ کافی دیر ہو گئی، اب خانقاہ میں لوگ منتظر ہیں، تو ارشاد فرمایا کہ اس زمین سے دلوں کی بو آتی، یہاں بہت سے دل جیسے دفن۔ اب پھر فرمایا بلاؤ اس کے مالک کو، پھر خرید لیا اور فرمایا مجھے یہاں دفن کرنا۔ التمش نے جنازہ پڑھایا تھا اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہیں تدفین ہوئی، ہم حاضر ہوئے ان کی قبر پہ، تو بار بار خیال آیا کہ کوئی ایک دل, ہزاروں دل وہاں پہ دفن, بڑے بڑے لوگ وہاں پہ دفن. حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے مرید وہاں پہ دفن, فخر الدین دہلوی رحمت اللہ علیہ کی قبر وہاں دیکھی, برہان الدین ترمذی رحمت اللہ علیہ کی قبر دیکھی, حضرت مختار الدین کاکی رحمت اللہ علیہ جو شاگرد تھے ان کی قبریں دیکھی, اور پھر جاتے وقت انہوں نے چشتیہ سلسلے کی خلافت اس دور میں اپنے سلسلے کے جو مجدد تھے اور حضرت پہچانتے تھے, حضرت فرید الدین مسعود شکر گنج رحمت اللہ علیہ کو اپنی جگہ بٹھایا اور فرمایا کہ مشائخ کی چیزیں تمہارے حوالے کرتا ہوں, یہاں ٹھہرنا. لیکن حضرت فرید الدین مسعود رحمت اللہ علیہ 3 دن بعد وہاں سے تشریف لے گئے. وہ جو طبیعت پہ ان کی تنہائی اور لوگوں سے دوری غالب تھی وہ غالب آئی, اور انہوں نے پھر یہاں آ کر ڈیرا جمایا پاک پتن میں, اور اللہ نے ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑوں آدمیوں کو ان کے فیض سے بازیاب فرمایا. اور وہ اتنے بڑے مجدد تھے سلسلہ چشتیہ کے کہ چشتی نظامی اور چشتی صابری, ان سے پھر آگے 2 بڑی شاخیں پھوٹیں, اور اب تک اللہ نے ان میں برکت دی ہے, لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ان شاخوں میں ان سے وابستہ ہیں رحمہم اللہ. ایک مولوی صاحب کا بیان سنا جن میں وہ کہہ رہے تھے کہ میاں بیوی روشنی کے بغیر وغیرہ وغیرہ, اور بخاری شریف میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک ہی ٹب میں غسل کرتے تھے. اصل میں اقرار صاحب, نکاح جو ہے نا وہ مرد اور عورت کو سر سے لے کے پاؤں تک ایک دوسرے کے لیے مباح اور جائز قرار دیتا ہے, اس کی وجہ سے اس کا چھونا اور دیکھنا سب جائز ہو جاتا ہے. صورتحال یہ ہے کہ ایک شخص نے جھگڑے کے دوران بیوی کو طلاق دے دی, بیوی نے عدالت میں مقدمہ دائر کیا اور اپنی بچی کے نفقے کے لیے شوہر پر مالی ذمہ داری عائد کرنے کے لیے درخواست دی, اور عدالت نے بیٹی کے لیے نفقہ مقرر کر دیا. بعد ازاں شوہر ہر مہینے عدالت کے حکم پر وہ رقم اپنی بیوی کے اکاؤنٹ میں منتقل کرتا رہا. اب صورت یہ ہے کہ بیوی نے دوسری شادی کر لی, شوہر نے بھی دوسری شادی کر لی, بچی بالغ ہو گئی, جوان ہو گئی, اب یہ لڑکی کس کے پاس رہے گی, کس کو حق ہے؟ ایاز صاحب, لڑکی جوان ہو گئی, اس کو اختیار ہے, وہ جس کے پاس مناسب سمجھے اس کے پاس رہے, والد کے پاس رہے, والد اس کا خیال رکھیں, بالکل ٹھیک ہے. اگر اس کو کوئی خوف اور اندیشہ نہیں ہے کہ والد اس کو کسی ایسی جگہ پہ بیاہ دیں گے جہاں اس کے حقوق سلب ہوتے ہوں, تو لڑکی کو اختیار ہے. والدہ کے متعلق وہاں بھی اسے اختیار ہے, جہاں چاہے رہے, اس لیے کہ وہ خود جوان ہے اور ان دونوں نے اپنی اپنی شادیاں بھی کر لی ہیں. البتہ اس کا نان و نفقہ جو ہے لڑکی کا, جب تک لڑکی غیر شادی شدہ ہے باپ کے ذمے پھر بھی رہے, رشتہ نہیں ملا, کوئی اور صورت ہوگی, بیٹی کی شادی نہیں ہوئی اور اس کے پاس بھی اپنا مال بھی نہیں ہے, بالغہ ہو گئی, اس نے اپنا بزنس شروع کر دیا, مال کمایا, اب اس کے پاس مال بھی نہیں ہے, کوئی بزنس نہیں ہے, کوئی کھانے پینے کا ذریعہ نہیں ہے, تو اب باپ ہی اس کی کفالت کرے گا اور باپ کے پیسے پر ہی وہ پلے گی. ہم بعض اوقات عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانور خریدتے ہیں, اس وقت ویوپاریوں سے معاملہ کرتے ہیں, جانور وزن کے حساب سے فروخت کرتے ہیں, مثلا فی کلو اتنی قیمت. لہذا معلوم یہ کرنا ہے کہ اگر نیت خالص اللہ کے لیے ہو تو کیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ بھیا یہ جائز, اصولاً تو ناجائز ہونا چاہیے, اس لیے کہ ایک ایک چٹانک اور ایک ایک تولے کے وزن کی بھی تو کوئی قیمت ہے نا, معاشے کی بھی. جانور کو جب چڑھاتے ہیں تو جانور تو قابو میں ہی نہیں آتا, وہ اچھلتا رہتا ہے, تو اس لیے اس کا عین قیمت کا مقرر کیا جانا, عین گوشت کا مقرر کیا جانا بڑا مشکل ہے. لیکن اب چونکہ یہ ساری چیزیں چل پڑی ہیں تو اس لیے مفتی حضرات اس کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حساب اب ایسے ہی ہو رہا ہے مارکیٹ میں, تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے کہ جانور کو اس کے گوشت کے لحاظ سے خریدا جائے, کوئی حرج نہیں. ایک اور سوال عبداللہ صاحب نے یو پی سے دریافت کیا ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک میلہ لگتا ہے ہر سال اور اس میں کوئی مذہبی رسومات نہیں ہوتی, اور کسی مذہب پر مبنی نہیں ہوتا تو اس میں جانا بالکل بھائی جائز ہے. آپ کا بھائی چارہ قائم ہونا چاہیے, غیر مسلموں سے تعلقات ہونے چاہیے, آپ انہیں اسلام کی دعوت دے سکیں, لیکن ہمیشہ ان لوگوں کو جانا چاہیے جو انسان ہوں. ایسے نہ ہوں کہ کافر بھی دیکھ کے مذاق اڑائے کہ یہ ہیں تمہارے مسلمان. اور دوسری چیز وہ یہ کہ اس میلے میں لہو و لعب نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی نافرمانی پہ, اللہ کی نافرمانی اور پھر شرک تو بہت بڑی چیز ہے ولیعاذ باللہ, اس پوجا پاٹ میں ان چیزوں میں شرکت نہیں ہونی چاہیے. باقی کوئی حرج نہیں ہے. والد کی وراثت میں والدہ کو حصہ ملا, والدہ اپنی مرضی سے مارکیٹ میں یا اپنے کسی وارث کو فروخت کر سکتی ہیں. بھئی جب حصہ انہیں مل گیا وہ پوری طرح وارث ہو گئی, وہ جو چاہیں اپنی جائیداد کو کریں, چاہیں اپنی جائیداد ساری کی ساری اللہ کی راہ میں دے دیں, کون روک سکتا ہے؟ غیروں میں کو دے دیں, کون روک سکتا ہے؟ سب سے افضل صورت ظاہر ہے کہ اپنے وارثوں کے دینے کی, اپنے وارث ان کے خرید لیں, ان سے زندگی میں ہی جائیداد کیا مسئلہ ہے, مکمل طور پہ ان کا اختیار ہے, ان کا حق. مرد اپنی کمائی یا تنخواہ میں کتنا خرچ کرے, اس کا کتنا حق ہے بیوی بچوں کے لیے اور ماں باپ کو دیتا رہے تو گناہگار تو نہیں ہوگا؟ بھیا گناہگار کیا ہونا ہے؟ جو شوہر کما کر لاتا ہے وہ اپنی پوری تنخواہ کا مالک ہے, یہ اصول ہے. مرد جو کما کے لاتا ہے وہ پورا پورا اپنی تنخواہ کا مالک ہے, عورت جو کماتی ہے وہ اپنے پیسے کی مالکہ ہے. مرد اگر اپنے بیوی بچوں کے حقوق پورے کرتا ہے, اللہ اسے یقیناً اجر دے گا, اسے بہت اچھا کام کیا. اور جو بچوں کے بیوی کے حقوق پورے کرنے کے بعد بچ جاتا ہے وہ اسی کا مال ہے, اسے اپنے اوپر خرچ کرے, اسے اپنے والدین پہ خرچ کرے, آگ لگا دے, وہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے. بابا بیوی کیسے اس کی نگرانی کرے گی؟ کیوں وجہ؟ بیوی کما کے لاتی ہے, شوہر کا کیا حق بنتا ہے کہ اس کے پیسے کی نگرانی کرے کہ پیسہ کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے؟ تمہارا کیا حصہ ہے بھائی؟ وہ جو مرضی کرے. اس لیے شوہر اگر اپنی تنخواہ میں سے بیوی بچوں کے حقوق پورے نہیں کرے گا, اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا. سب سے پہلے ان کے حقوق ہیں, اس کے بعد جو مال بچ جائے وہ مال اپنے والدین کو دے, ان کا حق بنتا ہے. وہ مال دوستوں میں خرچ کر دے, وہ مال پھینک دے, تو اللہ پوچھے گا اس سے, ہے اسی کا. لیکن وہ خرچ کرنا ناجائز ہے. وہ جو بقیہ مال ہے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے بعد, وہ والدین کا حق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مالک ابھی تمہارا مال اور تم تمہارے والد ہی کے ہو, اپنے والدین ہی کے ہو. یعنی اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے بعد جو بچ جائے وہ تمہارے باپ کا ہے, انہیں دے, اللہ کے ہاں بہت اجر اس انسان کو ملے گا. لیکن اگر وہ اڑا دے گا تو پھر اسی طرح گناہگار بھی وہ خود ہی ہوگا, ان پر کوئی گناہ نہیں. اسی طرح عورت ہے, اس کا جو حق بنتا ہے اپنے حقوق پورے کرے, باقی اگر وہ مال کو اڑا دیتی ہے تو وہ خود گناہگار ہوتی ہے. جس ادارے میں کام کرتا ہوں, بھئی یہ مسئلہ پچھلے جمعے کو گزر چکا. نماز میں کوشش کے باوجود بہت خیالات آتے رہتے ہیں. عامر صاحب چھوڑیے ان باتوں کو, پابندی سے نماز پڑھیے. جو مرضی خیال آتا رہے, ہم صرف اتنی چیز کے پابند ہیں جو ہمارے اختیار. دین اور دنیا کا ایک اصول یاد رکھنا ہمیشہ, ہم دین میں اور دنیا میں ہمیشہ اتنی بات کریں جو ہمارے اختیار میں ہے. جو میرے اختیار میں نہیں ہے میں کیسے اس پہ پکڑا جاؤں گا اور میں اس پہ کیسے مجبور کیا جاؤں گا؟ ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے کہ بیہودہ تصاویر مٹا دیں, سینما گھروں میں لگی ہوتی ہیں. پتہ ہے کہ اگر تصویر مٹائی تو پولیس میں مقدمہ بھی ہوگا اور ڈنڈے اور یہ جیل سب کچھ ہوگا. کدھر ہے اختیار؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو ضروری ہے کہ اب اس میں دخل دے کے اپنی زندگی خراب کی جائے؟ مت کرے ایسے. دین میں اختیار ہی نہیں ہے. ایک آدمی نے اپنی مثلا بیوی نے قربانی کی ہے, اپنا جانور ذبح کیا ہے, وہ کہتی ہے یہ جانور جو ہے پورے کا پورا میں اپنے سسرال کو بھیج لی ہوں تو شوہر کو کیا حق بنتا ہے؟ اس کا اختیار ہی نہیں ہے بیوی کو مجبور کرنے پہ کہ نہیں اس میں سے اتنا گوشت اپنے گھر رکھ لیجیے. کیوں رکھ لیجیے بھائی؟ اس کو اللہ نے اختیار دیا ہے. آپ کون ہوتے ہیں اس کے اختیار میں دخل دینے والے؟ تو یاد رکھو دین اور دنیا میں جہاں اپنا اختیار نہیں ہوتا آدمی خاموشی کرے کنارہ کرے جو مرضی لوگ کرتے رہیں اس غم میں نہ گھلا جائے کہ یہ جہنم میں جائے گا. شادی کی تاریخ مقرر کرنے کے لیے جنتری کا استعمال کیا جاتا ہے. نالندہ بہار سے آپ نے تحریر فرمایا. ہم یہ سمجھتے ہیں جائز ہے اور مفتی حضرات سے ناجائز کہتے ہیں ہمیں یہ بھی معلوم ہے لیکن ہمارے نزدیک علم نجوم کی اپنی خود شرعی حیثیت ہے اس لیے ہم اس کو درست کہتے ہیں. فخر الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ کی عشق کے متعلق کتاب اللمعات اور جامی رحمۃ اللہ علیہ کتاب اشعۃ اللمعات اس میں غور اور فکر کرنا اور اس کے مضامین کو سمجھنے کی کوشش کرنا کہاں تک اچھا ہے. بھیا بات یہ ہے کہ یہ وہ کتابیں ہیں جو تصوف پہ لکھی گئی. حضرت فخر الدین عراقی رحمۃ اللہ کی کتاب بھی پڑھی ہے اور دوسری کتاب بھی پڑھی ہے. ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. تصوف کی جتنی بھی کتابیں ہیں براہ راست نہیں پڑھنی چاہیے. ان میں ایک قسم وہ ہے جو عوارف المعارف ہے, ایک قسم وہ ہے جیسے کشف المحجوب ہے, ایک قسم وہ ہے جیسے فرید الدین عطار رحمۃ اللہ کے مثنوی وغیرہ ہیں. یہ پڑھنے میں زیادہ نقصان نہیں ہوتا لیکن پڑھنی یہ بھی اساتذہ سے چاہیے. اور جو انتہائی گہری کتابیں وحدت الوجود ہے, وحدت الشہود ہے, غزالی نے جو تصوف میں لکھا ہے اس کے تو قریب بھی نہیں پھٹکنا چاہیے. یہ آدمی کو گمراہ کر دیتی ہیں. وجہ یہ نہیں ہے کہ ان میں کوئی گمراہی ہے, وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ سمجھنے والے نہیں رہے. تو وہ صوفی ان کتابوں کو پڑھے جس نے کم سے کم بھی مراقبہ ذات تک کی منازل طے کر لی ہوں اور مراقبہ ذات تک پہنچ کے اللہ کی معرفت میں اس کا قدم راس ہو گیا ہو اور وجود اور شہود کی کیفیات سے نکل گیا ہو, گزر گیا ہو, تب جا کر فنا اور فنا الفنا تک پہنچا ہوا, تب جا کر یہ حضرت جامی اور حضرت عراقی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں, اس مقام تک پہنچ کے سمجھ میں آتی ہیں. اور اگر ان مقامات سے نہیں گزرا انہی کتابوں کو پڑھے گا انہی کو کافر کہے گا اور خود چونکہ سمجھا ہوا نہیں ہے اس لیے گاتا پھرتا رہے گا یہ سب کافر تھے کافر تھے. تمہیں پتہ ہی کیا ہے یار, تم اس میدان میں اترے ہی نہیں ہو, تم نے تو ابھی گڑ چکھا ہی نہیں ہے, تمہیں کیا پتا اس کے بعد کیا ہو. یہ جو سوال تحریر فرمایا ہے کینیڈا سے اس پہ انشاءاللہ ایک بیان ہوگا, آپ اس کو سن لیجئے, یہ ہم رکھے لیتے. اچھا جی, آئندہ بتانا. جمعہ قضا کرے دو رکعت, ہاں جی, اور بعض کو کہا کہ نزدیک چار رکعتیں ہیں زور قضا کرے, دونوں کو اور جو بھی کر لے گا ٹھیک ہو جائے. دونوں قضا ہیں, دو فرض پڑے, چار زور کی قضا کرے, دونوں چیزیں فقہا نے لکھی. میں اس کے باوجود اگلے ہفتے انشاءاللہ اس کی تشریح کر دوں. یہ بھائی قربانی کا ایک مسئلہ ہے اور بہت ضروری ہے, اس کو غور سے سننا. اگر اس میں غلطی ہو جائے تو بھی ہمارے ذمے کچھ نہیں. افتخار صاحب نے پوچھا ہے کہ چھ افراد مل کے ایک بڑے جانور میں شریک ہو سکتے ہیں کہ سب کا ایک ایک حصہ ہو اور ساتویں حصے میں انہی شرکا میں سے دو شرکا کا آدھا آدھا حصہ ہو, یعنی ساتویں حصے میں کسر ہو گیا ہو, کسر لگ گئی ہو. سمجھے؟ دو چار چھ اور ساتواں حصہ جو بنتا تھا فرض کرو اس کی قیمت ایک لاکھ تھی, اب چھ نے کہا کہ ہم آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں, تو ہم 16,000 جمع کر لیتے ہیں، 96,000 یہ پورا ہو جائے گا، کسر لگ گئی نا ساتویں حصے میں، کیا یہ جائز ہے؟ اور دوسرا سوال یہ پوچھا ہے کہ بڑے جانور میں 7 افراد سے زیادہ افراد شریک ہو سکتے ہیں، کہ پہلے 6 افراد شریک ہوں اور ہر شریک کا پورا حصہ ہو، پھر ساتویں حصے میں 2 افراد باہر سے شریک ہو جائیں، اب 7 حصے ہو گئے، دونوں صورتوں کو تفصیل سے بیان کریں تاکہ کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ دیکھیں بھیا، تفصیل اس کی یہ ہے کہ ایک بڑے جانور میں زیادہ سے زیادہ 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، 8 فرد شریک ہوں گے تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی، زیادہ سے زیادہ 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، ہر ایک کا ایک ایک مکمل حصہ ہو تو 7 افراد بنیں گے، اور 7 سے جب زیادہ ہو گئے، 8 ہو گئے، 9 ہو گئے، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے جی؟ اور 7 افراد میں کسی کا ایک حصہ بھی اگر ادھورا ہوا، مثلا اس نے کہا کہ میں آدھا حصہ لیتا ہوں، تو 7 کی بجائے 6.5 ہو گئے نا، ایک نے کہا کہ میں 1/4 حصہ لیتا ہوں تو 1.75 ہو گئے، 7 نہیں ہوا، ہیں 7 افراد لیکن 6 کہتے ہیں ہمارا پورا حصہ ہے، 7ویں میں آدمی کہتا ہے آدھا حصہ لیتا ہوں، تو یہ 6.5 ہوا، 6.25 ہوا، 1.75 ہوا، کسی کی قربانی نہیں ہوئی، 7 حصے پورے ہوں گے، اور وہ 8واں اور 9واں وہ تو قربانی نہیں ہوتی۔ اگلا ہو گیا کلیئر، 7 افراد سے کم افراد اس طرح شریک ہوں کہ مجموعی طور پہ ہر ایک کا مکمل حصہ بنتا ہو، اور کچھ حصوں میں کسر واقع ہو جائے، مثلا 4 افراد مل کے ایک بڑا جانور خرید لیں، ہر شریک کا 4ویں کا مکمل حصہ ہو، 4 حصے ہو گئے، 3 بچ گئے، اب یہ کہتے ہیں 4ویں کے 3 حصے ہم ہی آپس میں کسر کے ساتھ تقسیم کر لیتے ہیں، 1/4 حصہ یہ لے لے، 1/4 یہ لے لے، یہ لے لے، یہ لے لے، 1/4 1/2 1/2 حصہ، کسی طرح بھی یہ 7 آدمی، 4 آدمی، 4 آدمی جنہوں نے جانور لیا ہے تو باقی 3 حصے آپس ہی میں تقسیم کر لیں تو یہ 3 حصوں میں کسر ہو جائے گا، لیکن 3 حصے وہ بھی جائز ہیں، 4 حصے وہ تو قربانی ہو ہی گئی نا، یہ جتنا کسر باقی کریں گے یہ سب کا سب وہ لوگ ہیں جن کے 4 حصے ہیں، اللہ کے ہاں انشاءاللہ یہ بھی قبول ہو جائے گا۔ یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، لوگ پھنس جاتے ہیں، ہم پھر اس کو دوبارہ کہتے ہیں کہ 5 آدمیوں نے ایک جانور خرید لیا، حصے ہیں 7، 5 نے اپنا ایک ایک مستقل حصہ لے لیا، 2 حصے رہ گئے، ان 5ویں نے کہا کہ ہم اس میں کسر لے لیتے ہیں، کسر میرے ذمے آ گئی، تمہارے ذمے، اس کے ذمے، اس کے ذمے، باہر سے کوئی آدمی ابھی نہیں آیا، تو ہم کہتے ہیں وہ جو کسر جمع ایک قربانی، کسر پلس ایک قربانی، یہ سب ہو گئی، اور یہ انشاءاللہ اللہ کے ہاں قبول ہے۔ اس لیے آپ نے جو مثال لکھی ہے کہ 6 شرکا میں ہر ایک کا مکمل حصہ ہے، پھر 7ویں حصے میں وہ جو 6 تھے ان میں سے 2 نے لے لیا، تو چونکہ ان شرکا کا مکمل حصہ ہے، اوپر سے ان میں سے انہوں نے کسر کر کے مکمل حصے لے لیے، 7 پورے کر لیے، تو سب کی قربانی ہوگی۔ 7 حصوں سے کم ہونے کی صورت میں جتنے افراد شریک ہوں گے برابر برابر کا حصہ لیں گے، یہ نیا مسئلہ ہے، اور 7 حصے کر کے ان 7ویں میں تقسیم کرنا کوئی ضروری نہیں، ان میں سے 3 افراد کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ گوشت دے دو، باقی ہماری طرف سے ادھر تقسیم کر، اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے، بالکل ٹھیک ہے، 7 کے 7 کہتے ہیں کہ گوشت کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی راہ میں جس کو بھی دے دو بھی ٹھیک ہے، اس میں سود نہیں ہوتا، سود اس صورت میں ہوتا ہے کہ 7ویں لینے کے دعوے دار ہوں، تو اس صورت میں اچھا گوشت کسی اور کے پاس چلا جائے گا، اس پہ اس سے ناراضگی پیدا ہوگی، وہ سود بنتا ہے. ورنہ جو آدمی اپنا حصہ چھوڑ دے، منتظمین کے سپرد کر دے کہ اس کو دے دیں، بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کوئی عرض نہیں. بڑے جانور میں زیادہ سے زیادہ سات حصے کیے جاتے ہیں، سات سے زیادہ جائز نہیں ہے، یہ ہم نے بیان کر دیا. یہ جو مسئلہ ہم نے آپ سے بیان کیا ہے کہ سات حصوں کی بجائے چار حصے ہو گئے اور تین حصے انہی نے خرید لیے اور اس میں لگ گئی کسر، اور یہ جائز ہے، اس مسئلے پہ علماء کا بڑا اختلاف. مسئلہ تو بیان ہو گیا. افتخار صاحب، آپ نے دوسرا مسئلہ جو لکھا ہے کہ قربانی کا رجحان عام ہے اور بہت افراد مل کے بڑے جانوروں کی قربانی حاصل کرتے ہیں، بیل یا گائے استعمال ذبح کی جائے، پانچوں جانوروں کا گوشت ایک ساتھ ملا کر مکس کر لیا جائے، پھر اس مخلوط گوشت کو تمام رشتے داروں میں برابر کا تقسیم کیا جائے، تو اگر ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی، 35 آدمی ہیں نا، ایک بھی ناراض ہے تو نہیں ہو سکتا، سارے کے سارے راضی ہیں کہ یار جو جس کے نصیب میں مل گیا، ساتوں کے ساتوں راضی ہیں کہ کوئی پرواہ نہیں، ہمارا حصہ جو مرضی دینا، جو مرضی رکھ، سب جائز ہے، سب درست ہے، کیونکہ انہوں نے بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے اپنی رضا سے اس بات کو مانا ہے. رہ گئی یہ بات قصر والی کہ قصر کس میں لگے گا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے بھائی. جو لوگ اس قصر کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے بکری گائے ذبح کی اور اس کا بچہ زندہ برآمد ہو گیا، اس کو بھی ذبح کیا جائے اور یہ اسی کا حق بنتا ہے جس نے اس گائے بکری کی قیمت ادا کی ہے، یہ اسی کی ملکیت. وہ کہتے ہیں یہ بھی تو قصر ہی لگی نا اسے، یہ جانور ابھی قربانی کے قابل تو نہیں ہے نا وہ بچہ، لیکن اسی کا گنا جاتا ہے. اسی طرح چار آدمیوں نے جب جانور لے لیا، پانچ نے لے لیا اور دو حصے باقی رہ گئے تھے، انہوں نے قصر لگا کے اپنے ذمے لے لیا، یہ بھی انہی کا، وہ بھی انہی کا، بشرطے کہ ایک ایک مستقل حصے دار ہو تو مستقل اپنا ایک حصہ بھی وصول کرے اور یہ گوشت بھی وصول کرے گا جو قصر میں اسے مل گیا. ان کے برعکس جو مفتی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم یہ بتاؤ کہ سات حصے ہیں قربانی کے اور قصر جیسے تم جائز قرار دے رہے ہو، پھر تو تم یہ بھی جائز قرار دو گے کہ خالص قربانی کے جانور میں عقیقے کا کوئی ایک حصہ آ جائے تو وہ جائز ہوگا. ہم کہتے ہیں بھی وہ بھی جائز ہے، جیسے ہم قصر کو جائز سمجھتے ہیں، جیسے اس بچے کو جائز سمجھتے ہیں، ایسی عقیقے کو بھی جائز سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک نہ قصر جائز ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے حصہ رکھنا جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب مستقل الگ کرو، قربانی کے جانور میں جائز نہیں ہے. امت میں کسی کے لیے بھی، میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، قربان کے جانور میں حصہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے. اور اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ عقیقہ بھی جائز نہیں، قصر بھی جائز نہیں، ایصال ثواب بھی جائز نہیں، عقیقہ بھی جائز نہیں، یہ خالص قربانی ہے جو اللہ کا حق. اب مفتیوں کے دو گروہ ہو گئے. ہم ایک عرصے تک بھی اس مسئلے میں پڑے رہے، حتیٰ کہ یہ افتخار صاحب کو اللہ جزائے خیر دی، اس مرتبہ ان کا جو مسئلہ آیا ہے تو دن رات ایک کر کے پھر ہم نے کہا اس کو تو حل کرنا ہی کرنا ہے انشاءاللہ. بدائے اس ثنائے جو حنفی فقہ کی زبردست کتاب ہے کہ اس جیسی کتاب آج تک لکھی ہی نہیں گئی، انہوں نے اس چیز کو جائز قرار دیا ہے کہ ایک آدمی پورا حصہ لے اور اس کے ساتھ قصر بھی لے. شامی رحمت اللہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے کہ ایک آدمی قربانی میں عقیقے کا حصہ بھی لے. علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے کہ ایک آدمی قربانی کا حصہ بھی ڈالے، عقیقے کا حصہ بھی ڈالے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سال ثواب کا بھی حصہ ڈالے، چھ حصے اس نے امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر دیا اور ایک حصہ قربانی کا دیا. ہم کہتے ہیں یہ سب جائز ہیں. صاحب بدائے شامی بڑے بڑے علماء نے اس کو لکھا. آیا خیال میں؟ پھر ہمیں خیال ہوا کہ بر صغیر کے بہت بڑے فقیہ ان کی رائے اس مسئلے میں دیکھیں، جن کی فقہ میں مہارت، کیا دیوبند اور کیا بریلی سب میں مسلم ہے. اللہ نے فقہ اسلامی، فقہ حنفی میں بڑا بڑا حصہ انہیں عنایت فرمایا تھا. مولانا مرزا خان صاحب کو فتاوی رضویہ جب دیکھی تو حضرت نے لکھا ہے کہ گائے یا اونٹ میں 2 سے 7 تک شریک ہو سکتے ہیں. یہ فتاوی رضویہ ہے، اس کی فوٹو کاپی ہے. مولانا مرزا خان صاحب نے ٹھیک وہی مسلک لکھا ہے جو ہمارے ہاں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. وہ حضرات بھی اسے جائز قرار دیتے تھے، انہوں نے بھی جائز لکھا ہے. دیکھو عبارت کا پہلا فقرہ کیا ہے، حضرت نے فرمایا کہ گائے یا اونٹ میں 2 سے 7 تک شریک ہو سکتے ہیں. دو نے خرید لی، 7 اس سے کر دیے، 4 ایک نے لے لیے، 3 ایک نے لے لیے، 3.5 ایک نے لے لیے، 3.5 دوسرے نے لے لیے. اصل حصے تو ان کے محفوظ ہیں نا، کثر اپنے اپنے ذمے ڈال لیا. اور صحیح یہ ہے کہ کسی طرح باہم حصہ کریں اور ایک حصے سے کم کسی کا نہ ہو، ایک حصے سے کم حصہ کسی کا نہ ہو، 2, 4, 6 ہوں، لیکن ایک حصہ ہونا ضروری ہے. چاہیے کہ دو شخص جو گائے کو آدھا آدھا حصہ تقسیم کر رہے ہیں، درمیان کی عبارت مشکل ہے اس لیے اسے چھوڑا ہے، ہر ایک کے 3.5 حصے ہوئے. ایک حصہ ٹوٹا مگر اور سالم 3 حصے موجود ہیں، اور قربانی ایک حصہ، عقیقہ اس نے ڈال دیا دوسرا حصہ، یہ دونوں اللہ کے لیے ڈال دیے، 3-3 حصے دونوں کے محفوظ ہوئے، آدھا آدھا قصر ہوا، یہ سب کا سب فرمایا جائز. سمجھ میں آ گئی بات؟ آیا سمجھ میں؟ مولانا مرزا خان صاحب فرماتے ہیں کہ 7 حصے تھے، 3-3 حصے دو آدمیوں نے لے لیے، 7واں حصہ آدھا آدھا لیں گے تو قصر ہوگی، یہ بھی جائز ہے. اور وہ جو بات ہوئی تھی کہ دوسرا فریق جو کہتا ہے کہ عقیقہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سمیت امت میں کسی کے بھی ایصال ثواب کی نیت یہ بالکل نہیں اس کے ساتھ شامل ہوں گی، مولانا نے کہا فرمایا کہ یہ جائز ہیں. اور یہی فتویٰ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے دیا ہے، یہی فتویٰ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے دیا تھا. دار العلوم کراچی اس فتوے پہ ہوئی بحث. مولانا چاٹگامی مفتی صاحب بڑے بڑے اچھے مفتی تھے، اور مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی، انہوں نے اسے جائز نہیں لکھا. وہ کہتے ہیں قربانی کا جانور خالص اللہ کے لیے، 7 حصے اللہ کے، نہ عقیقہ نہ ایصال ثواب. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ فتویٰ دے چکے تھے، حضرت تھانوی قدس روح فتویٰ دے چکے تھے، اور بھی فتاوی. اب یہ بحث جب ہوئی تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالی کا وصال ہوا انہیں، قدس اللہ سرہ العزیز، حضرت رحمۃ اللہ کا انتقال ہو گیا. اس فتوے پہ پھر بحث ہوئی، وہ ساری مباحث کو ہم نے پڑھا. تو مفتی محمد تقی صاحب عثمانی جو حضرت احمد اللہ کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے اپنے والد اور اپنے پیر و مرشد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے پہ دستخط فرمائے، اور انہوں نے کہا کہ میرے اور اللہ کے درمیان یہی ظاہر ہوا ہے، دلائل سے مجھے یہی معلوم ہوا ہے کہ قربانی بھی جائز ہے، قصر بھی جائز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایصال ثواب بھی جائز ہے، عقیقہ بھی جائز ہے، یہ سب چیزیں جائز ہیں. مسئلے کو ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے بعد کوئی کمی باقی نہیں رہی.